وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پاکستان تحریک انصاف کے جشن کی خبر سے شروع کریں گے جس کے دوران 1300 پارٹی کارکنان کو رہا کیا گیا ہے. آگے چل کر ہم گڈانی آگ کے دوران مزدوروں کی ہلاکتیں, شربت گل کو بیل ملنے سے انکار اور آخر میں عراقی فوجوں کے موصل میں داخلے پر بات کریں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا کال ان شو بھی ہوتا ہے, لہٰذا پہلے کوئی 20 منٹ تک ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کے جشن منانے کی خبر کے بارے میں. ہمارے ساتھ ہوں گے یہاں امریکہ سے پی ٹی آئی کے صدر, سابق صدر مزمل انور, جبکہ پاکستان سے ہوں گے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد. اس حوالے سے ہمیں ایک تازہ رپورٹ بھی موصول ہوئی ہے اور سب سے پہلے ہم آپ کو وہ سنانا چاہتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستان میں حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف نے بدھ کو اسلام آباد میں یوم تشکر منایا. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے منگل کو اعلان کیا تھا کہ ان کی جماعت 2 نومبر کو اسلام آباد میں ہونے والا اپنا احتجاج منسوخ کر رہی ہے اور اب یوم تشکر منایا جائے گا. انہوں نے یہ اعلان پاناما لیک سے متعلق دائر درخواستوں کی سپریم کورٹ میں سماعت شروع ہونے اور عدالت عظمیٰ کی طرف سے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کے فیصلے کے بعد کیا. اس سے قبل جب عمران خان نے وفاقی دارالحکومت میں دھرنا دینے کا اعلان کیا تھا تو صوبہ پنجاب کے مختلف علاقوں سے تحریک انصاف کے کارکنوں کو حراست میں لیا گیا تھا. پنجاب حکومت نے گزشتہ چند روز کے دوران صوبے کے مختلف علاقوں سے تحریک انصاف کے حراست میں لیے گئے سینکڑوں کارکنوں کو رہا کرنا شروع کر دیا ہے. پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ لگ بھگ 1300 کارکنوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور ماں سوائے 153 افراد کے باقی کو رہا کیا جا رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ 153 افراد کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے تھے, اس لیے ان کو ضمانت پر رہا کر دیا جائے گا اور حکومت ان کے خلاف قائم مقدمات کی پیروی نہیں کرے گی.
ان میں سے صرف کوئی 153 کے قریب ایسے ہیں کہ جن کے خلاف مقدمات ہیں اور ان کی بیل کے لیے ہم نے اپنے جو ہے وہ پروسیکیوٹر ان کو کہہ دیا ہے کہ بیل اپوز نہ کریں اور ان کی بیل ہونے دیں. وہ میرا خیال ہے کہ آج اپلائی انہوں نے کر دیا ہوگا اور وہ بیل آؤٹ ہوں گے عدالت سے. باقی جو تھے وہ سارے نظر بند تھے, ڈیٹین تھے, ان کے ڈیٹینشن آرڈر جو ہیں وہ وڈرا ہو چکے ہیں.
واضح رہے کہ منگل کو پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے متعلقہ فریقین سے کہا تھا کہ وہ 3 نومبر تک تحقیقات کے لیے اپنے مجوزہ ضوابط کار سپریم کورٹ میں جمع کروا دیں. اب اس معاملے کی سماعت جمعرات کو عدالت عظمیٰ میں ہونی ہے. مبصرین کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے تحقیقات کے لیے کمیشن کی تشکیل کے فیصلے کے سبب ملک میں سیاسی کشیدگی میں کمی ممکن ہوئی اور عمران خان نے اپنا احتجاج منسوخ کیا. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, اور اس وقت ہم چلتے ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد کی طرف. اور اچھا, اور بریگیڈیئر سعد عنقریب ہمارے ساتھ ہوں گے. ان کے ساتھ ہوں گے پی ٹی آئی کے صدر مزمل انور, جن کو ہم یہاں امریکہ سے لیں گے اور ہم بات کریں گے کہ ایک طرف بعض لوگ کہہ رہے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں, جشن منا رہے ہیں اس بات پر کہ اس وقت دھرنا نہیں ہوگا اسلام آباد میں, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ بعض کارکنان کا خیال ہے کہ اس سے پی ٹی آئی کی شکست نظر آتی ہے. آپ لوگ بھی جو سمجھتے ہیں, ہم کافی دنوں سے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ریفرینڈم رہا ہے پی ٹی آئی پر, کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی شکست ہوئی ہے, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی جیت ہوئی ہے. اس پر بھی ہم بات کریں گے. آگے چل کر ہم گفتگو کریں گے پنجاب میں جو صورتحال ہے, اور وہاں بھی ایک بڑا اہم معاملہ ہوا ہے جہاں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی 9 مشتبہ دہشت گردوں کو جو ہے ہلاک کیا گیا ہے, اور یہ دوسری مرتبہ ہے ایک ہفتے کے دوران کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ وہ القاعدہ کے سخت موقف رکھنے والے لوگوں کو مار چکی ہے. ہم اس پر بات کریں گے کہ ایک طرف سرکار کا کہنا ہے کہ وہاں کوئی داعش کا کی موجودگی نہیں ہے، لیکن دوسری طرف بار بار دیکھا جا رہا ہے کہ داعش اور القاعدہ کے ٹیررسٹ بھی چھپے ہوئے ہیں۔ آپ ان دونوں موضوعات کے بارے میں اگر کچھ کہنا چاہیں تو مفت کال کر کے کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89۔ لیکن ہم سب سے پہلے ابتدا کرتے ہیں یہاں پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور ہم چلتے ہیں پی ٹی آئی کے سابق صدر مزمل انور کی طرف جو کہ امریکہ میں ہوتے ہیں۔ مزمل انور، آپ کو خوش آمدید۔ جی، پی ٹی آئی کے سابق صدر مزمل انور، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟
جی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی جی، بالکل صاف آ رہی ہے۔ تو کچھ ابتدا میں ہی آپ بتائیں کہ بعض جو کارکنان ہیں پی ٹی آئی کے، ان میں مایوسی ہے کہ عمران خان نے یہ جو دھرنا ختم کر دیا، اس سے نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کی شکست ہوئی ہے، لیکن بعض کا کہنا ہے کہ اس سے نظر آتا ہے کہ وہ قانون کو مانتے ہیں۔ آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس کے بارے میں؟
اچھا، اس میں سب سے پہلے تو ایک بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں اگر اداروں کے پاس آپ جاتے ہیں انصاف کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے، تو انفارچونیٹلی، کیونکہ بائی دا بک تو ہے نہیں، انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ تو تباہ ہو چکے ہیں، اور اگر عدالت میں بھی جیسے ہم پہلے گئے اور یہ ہم لوگوں نے ریٹ دائر کی تو اس کو فریولس کر کے تو رد کر دیا گیا، لیکن اب جب ہم نے احتجاج کا رستہ اپنایا، ہم نے عوام کو اس میں اپنے ساتھ عوام کو لے کر گئے، تو عدالت نے بھی کہا کہ ہاں جی، ہم آپ کی تسلیم کرتے ہیں اور اس پہ کاروائی ہوگی۔ تو تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا نظام ایسا ہے کہ وہاں زور کے علاوہ کوئی کام چلتا نہیں ہے۔ ہمارا مقصد کیا تھا؟ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہماری آواز سنی جائے، ہم اپنی عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، ہماری آواز سنی جائے، اور انفارچونیٹلی اس کا ایک یہی طریقہ تھا۔ اب اگر عدالت نے اس کو ٹیک اپ کر لیا ہے تو اس میں اب ہمارا دھرنے میں جانے کی کوئی سنس نہیں بنتی۔ ہمارے ورکرز، ہمارے جو بھائی ہیں جنہوں نے سٹرگل کی ہے، جنہوں نے سڑکوں پہ ماریں کھائی ہیں، جنہوں نے ظلم سہا ہے پچھلے کچھ دنوں، اور کافی کافی عرصے سے جب بھی کوئی تحریک انصاف کی ریلی ہوتی ہے یا جلسے ہوتے ہیں، تو یہ لوگ ہمیشہ ہمارے ورکرز کو، ہمارے ساتھیوں کو وکٹمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہی تاریخ دوبارہ دہرائی گئی، عوام نے دیکھ لیا، پورے پاکستان نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ ڈکٹیٹرز ہیں ریدر دین ایک ڈیموکریٹک لیڈرشپ۔
باہر کیف، آپ کا آپ کا آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ آپ لوگوں کی کامیابی ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک کمیشن بنا دیا جو کہ اس وقت پاناما لیکس کو دیکھے گا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیر محمد سعد کی طرف جاتے ہیں۔ بریگیڈیر سعد، جیسے کہ میں نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے اندر مختلف سوچ پائی جاتی ہے، اس وقت پی ٹی آئی یوم تشکر منا رہا ہے، پہلے ان کا ارادہ تھا کہ اسلام آباد کو بند کر دیں گے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ پی ٹی آئی نے اپنا دھرنا واپس کرنے کا جو فیصلہ لیا، اسے اس کے پس پشت کیا کچھ تھا؟ جی بریگیڈیر سعد،
جی میں لائن پر ہوں، اس میں بریگیڈیر سعد بتایا تھا۔
اچھا اچھا اچھا، بریگیڈیر سعد نذیر ہیں۔ اچھا جی جی جی، آپ کہیے آپ کہیے۔
جی، جہاں تک اس فیصلے کا تعلق ہے تو میرا تو پہلے تقریباً مہینہ پہلے ایک دو انٹرویوز میں یہی بات کہی تھی کہ درمیان میں جو سیفٹی وال ہے وہ سیفٹی وال سپریم کورٹ ہے، اور یہی راستہ دونوں کے لیے سیف سیونگ بھی ہوگا اور اس سے ایک ادارہ بھی مضبوط ہوتا نظر آئے گا، جو کہ پاکستان میں ادارے کچھ کمزور ہیں۔ لیکن دوسری بات یہ کہ کنفرنٹیشن کی جو سچویشن پیدا ہوئی تھی وہ موجودہ بھاوات جو ہیں، جو کہ اسپیشلی عراق سیز پر بھی وائلیشن ہو رہی ہے, اس کے علاوہ سی پیک کو ڈیریل کرنے کی بھی باتیں ہو رہی ہے, اور اس کے علاوہ جو دوسرا لیکس ہیں یا جو نیوز کو جو جو چوڑان نے جو سٹوری چھاپی تھی اس پر بھی ایک وزیر کو فارغ کر دیا گیا. اور تو لگ بھگ دوسرا ٹائمنگ بھی ایسے تھے کہ نئے چیف کا بھی ایک وہ ہونا ہے, نومینیٹ ہونا ہے, اور اس چیف نے ظاہر کے جنرل ظاہر شریف نے جانا ہے, تو ایک ایسے موقع پر اور اس قسم کا جو احتجاج تھا وہ یقینی طور پر ٹائمنگ کے لحاظ سے ایک نازک وقت تھا. تو اس نازک وقت میں میرے خیال میں اگر دونوں سائڈ پر کچھ سنس پریویل کر گیا ہے کہ سپریم کورٹ دونوں کے لیے فیس سیونگ بھی ہے اور ایک ادارہ ہے جو کہ وہ انصاف سے کی توقع سے کی جا سکتی ہے, اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک کنفرنٹیشن کا ایسا ماحول بنا تھا اور کہ کے پی والے سمجھتے تھے کہ پنجاب والے ہمیں نہیں آنے دے رہے, اور یہ بڑی خطرناک بات تھی اگر یہ بات اس تناظر میں بھی جاتی کہ ان کے سرحد پر حکومت نے یہ غلطی کی تھی اور کہ کے پی اور پنجاب کے سرحد پر ان کو روکا گیا اور ٹیئر گیس اور اس کے علاوہ رکاوٹیں کر دی گئی اور اس کے علاوہ باقی شاہراہیں بند کر دی گئی, تو حکومت بھی ایک قسم کے بیک فٹ پر تھا اور عمران خان کے لیے بھی فیس سیونگ تھا کیونکہ اتنے لوگوں کو جمع کرنا پھر اسلام آباد کو لاک اپ کرنا یا لاک ڈاؤن کرنا یہ بھی ایک ایسا فیصلہ تھا جس سے پہلے بھی کافی حکومت کی بیرونی سطح پر یا اور پاکستان کی کوئی اچھی مسئلے کی روایت یا ایک اچھا امپریشن نہیں پڑا تھا. تو اس تناظر میں اگر اس کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں یہ ایک بہتر فیصلہ تھا اور کہ دونوں طرف کی لیڈرشپ نے ایک ایسا رستہ اختیار کیا جس پر دونوں کا اتفاق بھی ہو سکتا ہے, فیس سیونگ بھی ہو سکتا ہے اور کچھ فیصلہ بھی سامنے آ سکتا ہے.
اچھا جی 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 بریگیڈیئر سید آپ ہمارے ساتھ رہیں. بریگیڈیئر سید
کرنا چاہتا ہوں
جی آپ ہمارے ساتھ رہیں, میں ذرا اس معاملے کو آگے بڑھاتی ہوں پی ٹی آئی کے سابق صدر مزمل انور سے سوال کر کے. مزمل انور یہ بتائیں, آپ کے بھی علم میں ہے کہ ملک میں ایک لمبی روایت رہی ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ حل نہیں ہوتا ہے تو اس کو کمیشن کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اب بھی اگر سپریم کورٹ نے کمیشن کے ذریعے کچھ نہیں کیا پاناما لیکس کے باوجود, پاناما میں کوئی انویسٹیگیشن نہیں کروائی تو کیا لائحہ عمل ہوگا؟ کیونکہ جیسے کہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ کہا جا رہا ہے کہ قومی احتساب بیورو بھی جو ہے وہ بھی اس معاملے کو نہیں اٹھائے گا, پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟
جی وہی عرض کیا کہ پاکستان میں جو روایتی طور پہ کام ہو رہا ہوتا رہا ہے وہ تحریک انصاف نے اس کو بدلنا شروع کر دیا ہے. تحریک انصاف کی اپوزیشن ہی کی وجہ سے پاکستان میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شروع ہونی شروع ہوئی ہیں. تو اگر یہ کمیشن بنتا ہے اور یہ لوگ اپنے وعدے پہ ڈلیور نہیں کرتے, جب یہ کمیشن ڈلیور نہیں کرتا تو ہمارے پاس عوام کے پاس جانے کا راستہ تو ہمیشہ کھلا رہے گا اور یہ آپشن ہم ہمیشہ یوز کریں گے. کیونکہ وہی آپ کی بات ہے کہ اگر صرف آپ لوگ انہوں نے وہ اس چیز کو ڈیفیوز کرنے کے لیے یہ چیز کیا ہے تو عوام کا دروازہ تو ہمارے پاس ہمیشہ کھلا ہے. الحمدللہ پاکستان کی تحریک انصاف جو ہے ابھی بھی سب سے زیادہ پاپولر پارٹی ہے, اور جب عوام دیکھیں گے کہ تحریک انصاف نے پیشنس شو کی, تحریک انصاف نے عدالت کا احترام کیا لیکن اس کے باوجود ریزلٹس نہیں ملتے اور اس کی فری اینڈ فیئر جو ہے وہ انویسٹیگیشن نہیں ہوتی, تو پھر ہم عوام کے پاس جائیں گے, ہمارے پاس کوئی اور راستہ رہ نہیں جائے گا.
اچھا جی جی آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں. میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کہ حکومت نے 1300 پی ٹی آئی کے کارکنان کو رہا کر دیا ہے, اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دھرنے کی بجائے پی ٹی آئی کا ایک جشن منایا جا رہا ہے. اسی لیے ہم نے پی ٹی آئی کے سابق صدر کو امریکہ سے مدعو کیا ہے. وہ ہمارے ساتھ ہیں مزمل انور, ان کے ساتھ ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر سید نذیر, اور ہمیں کچھ لوگوں نے کال بھی کیا ہے. محمد شفیع نے کال کیا ہے چترال سے, میاں محمد اکرم نے اٹک سے, اور مرید خان نے میاں والی سے. اس وقت ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی کالر، ذرا مختصر بات کیجیے کیونکہ ہمیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جانا ہے. محمد شفیع نے کال کیا ہے چترال سے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم. اپنا نفیسہ بہن بہت شکریہ آج مجھے آپ نے ٹائم دینا اس لیے کہ اردو وی او اے کا میں پہ لگا لے رہا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ نواز شریف نے پاناما لیگ کو تسلیم کر لیا کہ وہ اس میں ملوث ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہی پی ٹی آئی کی سب سے بڑی جیت ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ پی ٹی آئی والوں نے غلط کام کیا تو یہ بالکل غلط بات ہے.
اچھا شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور ہمیں کال کیا ہے اٹک سے میاں محمد اکرم نے. جی جناب کہیے.
نفیسہ صاحبہ السلام علیکم. میاں محمد اکرم اٹک شہر سے عرض کر رہا ہوں. یہ 22 کروڑ عوام کو پتہ نہیں، صرف عمران خان کے چند آدمیوں سے اور حکومت کے چند آدمیوں کو پتہ ہے. یہ کچھ لو اور کچھ دے کی معاملہ پر فیصلہ ہوا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا 10 لاکھ آدمی اکٹھے ہو جائیں اور یہ ڈراپ کرے. ناٹ ایٹ آل.
بہت شکریہ. آپ نے جو بات کی بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. میاں والی سے کال کیا ہے مرید خان نے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم جناب. دو خیال سے عرض کر رہا ہوں. یہ میں سلام پہ کرتا ہوں حکومت پنجاب کو جو دہشت گردی کے خلاف کارروائی کر رہی ہے. ہم لوگ ڈکٹیٹروں کو تو 11 سال تک برداشت کرتے ہیں لیکن جمہوریت کو 2 سال برداشت نہیں کرتے. اگر یہ کوئی 10,000 آدمی لے کر آ جائے اور کہے کہ منتخب وزیر اعظم گھر چلا جائے تو یہ کیا جمہوریت ہے؟ میرا سوال.
شکریہ آپ کی بات ہم نے سن لی. اور ہمیں کال کیا ہے میاں والی سے ہی کلیم اللہ نیازی نے.
جی پہلے عمران خان جو پیپلز پارٹی کی جو سیاسی موت ہوئی ہے اس کے پاس جو وکیوم پیدا ہوا تھا تو لگ رہا تھا کہ عمران خان پی ٹی آئی اس کو جو ہے ریپلیس کر لیں گے. لیکن دیکھا یہ گیا کہ پہلے دو سال تو پی ٹی آئی نے 4 سیٹوں کو پکڑے رکھا. پھر 9-10 مہینوں سے پاناما لیکس کے جو کھیل جاری رکھا. اور جو عوام کا ایشو ہے مثلا لوڈ شیڈنگ کا ہے یا مہنگائی ہے یا اور بھی جتنے بھی ایشو ہیں اس پر انہوں نے سیاست نہیں کی.
اگر ہم یہ سوال ضرور پوچھیں گے. آپ نے بڑی اہم بات کی ہے.
سمجھتا ہوں کہ ان کی انسلٹ ہوئی ہے فتح نہیں ہوئی.
محمد شفا نے کال کیا ہے چترال سے.
ہلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہلو.
جی جی کہیے.
شفا بول رہا ہوں.
اچھا جی.
یہ حکومت یہ 10,000-20,000 آدمیوں سے تبدیل نہیں ہو سکتا. یہ خوش قسمتی سے ہمارا اس وقت حکومت جو ہے محمد میاں نواز شریف کا یہ ایٹمی دھماکہ کرنے والا آدمی ہے. دوسرا ہمارے آرمی چیف جو ہیں اس کے گھر میں 2 نشان حیدر ہے. ایک نشان حیدر میجر عزیز ہوتی کے نام پہ, دوسرا اس کے بھائی شبیر.
اچھا ہم سمجھ گئے آپ کس کی حمایت کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور ہمیں کال کیا ہے چترال سے احسن خان نے. جی احسن خان. اچھا ہنزا نگر سے کال کیا ہے اقبال نے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں اقبال بات کر رہا ہوں ہنزا نگر گاؤں چھلت سے.
اچھا جی.
تو ہمارے ملک میں ترقی کی جو باتیں کرتے ہیں نون لیگ والے, میڈیا میں جو ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے, اگر اتنی زیادہ ترقی ہے تو یہ اتنا بڑا قرض کیوں لیتے ہیں باہر سے ان کو. اور دوسرا اکنامک کوریڈور میں گلی بلتستان کو مکمل ہی نظر انداز کیا جا رہا ہے.
آپ ذرا سا موضوع سے ہٹ گئے ہیں مگر ہم نے آپ کی بات سن لی. شکریہ آپ کے کال کرنے کا. گلگت سے کال کیا ہے صفدر علی نے.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
میڈم میرا ایک سوال ہے کہ پاناما لیکس میں جو وہ نواز شریف صاحب جو شاید کتنے روپے مطلب اس میں وہ نقصان کرایا ہوگا, لیکن عمران خان جو نے دھرنا دے کر وہ بھی وہ پاکستان کو نقصان کرایا تو اس سے کون حساب پوچھے گا؟
شکریہ. شکریہ. ایک اور کالر لیتے ہیں اس کے بعد مزمل انور سے سوال پوچھتے ہیں. روہتاج نے کال کیا ہے کشمیر سے. روہتاج کشمیر سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا سوال ہے جو پی ٹی آئی کے آپ کے مہمان ہیں ان سے، آپ عمران خان صاحب آرام سے بیٹھ جائیں گے کہ اسی طرح اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح میں گھومتے رہیں گے؟
شکریہ. مزمل انور، کالرز نے اپنے طور پہ سوالات کیے. بنیادی سوال ان کا یہ ہے کہ بہت سارے مسائل اس وقت ہیں، خاص طور پہ کل بھی ہم نے سنا تھا کے پی کے لوگوں کو، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو خیبر پختونخوا کی سرکار ہے وہ اپنے لوگوں کا کم خیال کرتی ہے، اقتدار کی طرف زیادہ ان کی نظر ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ملک میں جو مسائل، جس طرح پہلے بھی بات ہو رہی مسلم ملک میں اتنے مسائل ہیں، دیکھیں بیسک مسئلہ کیا ہمارے ملک کا کرپشن نہیں ہے؟ کیا اس حکومت نے ہمارا ہر ادارہ جو ہے وہ گروی نہیں رکھ دیا؟ ہم لوگ اگر کیا ہمارے جو بجلی گھر ہیں ان کے پاس اتنی کیپیسٹی تو ہے کہ ہم لوگ بجلی جنریٹ کر سکیں، کیوں نہیں ہوتی؟ کرپشن کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ لوگ پیسہ کھاتے ہیں، یہ لوگ ان کے بل نہیں دیتے. تو بیسک مسئلہ ہماری عوام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بیسک مسئلہ کرپشن ہے. اور تحریک انصاف کی سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ عدالت نے مانا ہے کہ آپ کے ایک سٹنگ پرائم منسٹر کا یہ جو پاناما لیکس میں اس کا کردار ہے، اس نے کرپشن کی ہے. جو اور ایک سٹنگ پرائم منسٹر تحریک انصاف اور اس کی اسٹرگل کی وجہ سے ایک سٹنگ پرائم منسٹر جو ہے وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے. تو مین مقصد جو تحریک انصاف شروع سے کہتی آ رہی ہے کہ اگر آپ ملک سے کرپشن کا خاتمہ کر دیں گے تو باقی جو چیزیں ہیں وہ مسائل حل جو مسائل ہیں وہ حل ہونے شروع ہو جائیں گے. بجلی کا مسئلہ، بے روزگاری، کیا لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی جب یہ لوگ اپنے رشتے داروں کو اچھی اچھی جابز دے دیتے ہیں؟ اور جو عام عوام ہے وہ دو وقت کے کھانے کے لیے بھی ترستی ہے. تو جس چیز کو ہماری توجہ دینے کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جیت ہے، وہ ہے کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر انڈر انویسٹیگیشن ہے، سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا ہے. اور جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ تحریک انصاف اور ہماری پارٹی کے کارکنان ہم کلوزلی واچ کریں گے کہ یہ کمیشن جو بنتا ہے یہ کس طرح انویسٹیگیشن کرتا ہے. اگر ہمیں محسوس ہوا کہ انویسٹیگیشن فری اینڈ فیئر نہیں ہو رہی تو آبویسلی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ عوام کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، ہم اس کو کھٹکھٹائیں گے. اور یہ جو لوگ 5 یا 10 ہزار کی بات کرتے ہیں وہ تحریک انصاف کی پاپولیرٹی کو دیکھ لیں. پورے ملک میں خان صاحب یا تحریک انصاف کی لیڈرشپ ایک آواز دیتی ہے تو لاکھوں لوگ امڑ آتے ہیں. کیا رائے بند میں 5-10 ہزار کا جلسہ ہوا تھا؟
اچھا، آپ کی ہم نے بات سن لی اور یقیناً ہماری بھی نظر ہوگی کمیشن پر اور وہ کیا حاصل کرتی ہے، اور ہم آپ کو دوبارہ مدعو کریں گے. ہمارے ساتھ تھے پی ٹی آئی کے سابق صدر مزمل انور جو یو ایس میں ہوتے ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. بریگیڈیئر سید نذیر، چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ، کیونکہ پنجاب میں القاعدہ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ رپورٹ سنیں اور اس پر اپنے کامنٹس دیں. آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ جو پیش کر رہے ہیں محمد جلیل.
پاکستان کے صوبہ پنجاب میں محکمہ انسداد دہشت گردی کی کارروائی میں 9 مبینہ شدت پسند مارے گئے ہیں. سرکاری میڈیا کے مطابق یہ کارروائی ضلع شیخوپورہ کے مضافات میں واقع کھیرو کی مالیاں میں کی گئی. محکمہ انسداد دہشت گردی کے مطابق انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر یہ کارروائی کی گئی، اور جب مسلح عسکریت پسندوں کو ہتھیار پھینکنے کا کہا گیا تو انہوں نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی. اطلاعات کے مطابق مارے جانے والوں کا تعلق شدت پسند تنظیم القاعدہ سے تھا، تاہم اس کارروائی اور اس میں مارے جانے والوں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے. محکمہ انسداد دہشت گردی کے مطابق شدت پسند سرکاری دفاتر اور اہلکاروں کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، تاہم اس کے بارے میں مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں. گزشتہ ہفتے صوبہ پنجاب کے ضلع گوجرانوالہ میں محکمہ انسداد دہشت گردی نے ایک کارروائی میں 5 مشتبہ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا. اس کارروائی کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ مارے گئے عسکریت پسندوں کا تعلق القاعدہ سے تھا، لیکن جب اس سلسلے میں محکمہ انسداد دہشت گردی کے ترجمان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے تفصیلات بتانے سے معذرت کی. صوبہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں حالیہ مہینوں میں محکمہ انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں القاعدہ، داعش اور دیگر شدت پسند تنظیموں کے عسکریت پسندوں کو مارنے کا دعویٰ کیا جاتا رہا ہے. تجزیہ کار تسنیم نورانی کا وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہنا ہے کہ ان کارروائیوں سے تو یہ لگتا ہے کہ صوبہ پنجاب میں بھی شدت پسند چھپے ہوئے ہیں جن کے خاتمے کے لیے کارروائیوں کی ضرورت ہے.
جیسے دیکھو آپریشن جو ہے وہ سندھ میں ہوئے ہیں، کے پی کے میں ہو رہے ہیں، پنجاب میں بھی اسی قسم کی کوآرڈینیٹڈ آپریشن کی ضرورت ہے، جس کے باوجود کہ پنجاب میں قدرے حالات بہتر ہیں، مگر پنجاب چونکہ بہت بڑا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ چھپنے کی جگہیں کافی ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ پنجاب میں اس قسم کی آپریشن جو ہے اس کی ضرورت میرے خیال ہے باقی صوبوں سے اس وقت زیادہ ہے۔
پنجاب میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات کے بعد حزب مخالف کی سیاسی جماعتوں کی طرف سے صوبہ پنجاب میں بھی رینجرز کی زیر قیادت آپریشن کا مطالبہ کیا جاتا رہا ہے، جبکہ پنجاب حکومت کا موقف ہے کہ صوبے میں جہاں بھی دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع ملتی ہے ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بریگیڈیئر سید، ذرا سا آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے بھی علم میں ہے کہ پچھلے دنوں بھی کوئٹہ پولیس اکیڈمی پر حملہ ہوا، وہاں کے جو بلوچستان کے ہوم سیکرٹری ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ داعش کا کوئی وجود نہیں ہے پاکستان میں، لیکن ہم دیکھتے ہیں القاعدہ داعش کے خلاف کارروائیاں ہوتی رہتی ہیں، ابھی بھی پنجاب میں ہوئی ہیں، اس سلسلے میں آپ کیا بتائیں گے ہمیں؟
جہاں تک القاعدہ کا تعلق ہے تو دیکھو القاعدہ کے جو فوٹ سولجر ہیں یا اس کے جو فیلڈ میں لیڈرشپ ہے یا ان کے جو سہولت کار ہے، ایک آرگنائزیشن کیسے آرگنائزیشن کے ایسے مکمل طور پر خاتمہ، وہ تو ایک ایسی بات ہے کہ جس کا ثبوت کوئی نہیں لا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ان تنظیموں کا تعلق ہے، وہ لشکری دنگی بھی ہو، خواب ہو، العالمی ہو، یا اس کے علاوہ القاعدہ ہو یا داعش ہو، وہ ان کے فٹ پرنٹس تو موجود ہیں اور مختلف ٹائمز پر وہ کلیم بھی کرتے رہے ہیں، جس طریقے کیسے کہ کوئٹہ کا احسانہ ہوا تو پھر داعش نے اس کی وہ فوٹیجز بھی دکھا دیے جو ان کے سوسائڈ یا اٹیکرز تھے وہ بھی، اور اس کے علاوہ باقی تنظیموں نے بھی ان کو کلیم کیا۔ تو یہ ایک ایسی بات بن چکی ہے کہ جو ان کے خود کوآرڈینیشن جو ہے وہ بڑے لیول پر موجود ہے، اور وہ کوآرڈینیشن لگ رہا ہے کہ ان کے مختلف لوگوں کو مختلف موقع پر استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ان تنظیموں میں خواہ وہ داعش ہو یا القاعدہ ہو یا اس کے علاوہ باقی جو تنظیمیں احرار والی ہے یا جنگی العالمی ہے، ان کے درمیان کوئی نہ کوئی رابطہ، کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی، کوئی نہ کوئی لیڈرشپ کے لیول پر کوآرڈینیشن ہے، جس کی وجہ سے ایک کے لیے جو مطلب فٹ سولجر یا درکار ہوتے ہیں تو وہ دوسرے سے ادھار لیتے ہیں یا اس کو سہولت پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو یہ نیٹ ورک تو اپنی جگہ پر موجود ہے اور ان کے کلر مختلف ہیں، باقی مقصد ان کا ایک ہوتا ہے، اور جب مقصد ایک ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرتے رہتے ہیں، دو کہ اس کو کلیم کرتے ہیں تو دو یا تین یا چار تنظیمیں ان کو کلیم کرتی ہے، لیکن ہاتھ تو ان میں ضرور ان کا کسی نہ کسی حد تک موجود ہوتا ہے، کسی کا سہولت کار ہوتا ہے، کسی کا وہ فٹ سولجر اٹیکر ہوتا ہے، کسی کا وہ فائنینشل ہوتا ہے، اور کوئی ٹارگیٹائزیشن اس کو دیتا ہے اور کوئی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ ایک ایسی جنگ ہے اور جس کو مختلف محاذوں پر لڑنا ہے، اور مکمل طور پر اس کی بہترین تو مجھے قریب میں نظر نہیں آ رہی، البتہ اس میں کمی ضرور آئی ہے، اور وہ کمی کے بعد اب جو حملے ہو رہے ہیں وہ زیادہ فیٹر ہوتے جا رہے ہیں، جس طریقے سے یہ بلوچستان کا حملہ ہوا ہے اور یہ جو پنجاب کی بات ہے، تو یہاں پر میں یہ کہتا ہوں کہ آیا یہ اس قسم کے ٹیررسٹ جو کہ بڑے ڈائی ہارڈ ہوتے ہیں، سٹن ڈکسنگ کی طریقے سے ان کو ایلیمینیٹ کیا جاتا ہے؟ اور میرے خیال میں کہ اس کے ڈیٹیلز سامنے لانا زیادہ ضروری ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کون مارا گیا اور کس سے مارا گیا۔
جی ہاں، اور آپ نے بڑی اہم بات کی کہ بجائے اس کے کہ چھوٹے موٹے حملے ہوں، اگر حملہ ہوتا ہے تو بڑا ہوتا ہے، فیٹل ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خفیہ اداروں کو زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھی انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز میں محقق بریگیڈیئر سید نذیر، آپ کی شرکت کا شکریہ، اور ہماری طرف سے خدا حافظ۔ اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ گڈانی جہاں پر شپ بریکنگ ہوتی ہے وہاں خام تیل کی جو سپلائی ہے اس میں سلنڈر پھٹ جانے کی وجہ سے کل بہت ساری ہلاکتیں ہوئی ہیں. اس وقت ہمیں لیبر لیڈر مزدوروں کے رہنما منظور رضی نے جوائن کیا ہے, وہ پاکستان ریلوے فیڈریشن کے بھی صدر رہے ہیں. اور رضی صاحب آپ کو خوش آمدید. منظور رضی جی جی, تو ہمیں کچھ تازہ صورتحال بتائیں کیونکہ ہمارے علم میں ہے کہ بہت سارے مزدوروں کو کراچی لے جایا گیا اور وہاں ہسپتالوں میں بھی زیر علاج ہیں. کیا پتہ چلا ہے مزید اس واقعے کے بارے میں؟
دیکھیں جی, وہاں نیشنل ٹریڈنگ فیڈریشن کے رہنما ناصر منصور بھی موجود ہیں, رفیق بلوچ بھی. خبر یہ ہے کہ جو یہ جہاز آیا تھا وہاں اکثر حادثات ہوتے رہتے ہیں. یہ جہاز کل ہی لنگر انداز ہوا تھا. ہم کراچی سے کوئی یہ جو گڈانی ہے 50 کلومیٹر دور ہے اور یہاں بڑے بحری جہاز آتے ہیں جو کنڈم ہو جاتے ہیں, ان کو توڑ پھوڑ کر کے مزدور اس میں سے کچھ چیزیں نکال لیتے ہیں, کوئی فریج ہوتا ہے, کوئی گیس سلنڈر. کل یہ جب صبح منگل کو آیا ہے تو جب کام کرنے کے لیے لوگ گئے تو وہاں سلنڈر بسٹ ہو گیا. سلنڈر کے بسٹ ہونے سے دھماکہ ہوا اور دھماکے ہونے کے بعد کئی جو مزدور تھے وہ جناب علی اس کے اندر آگ میں جھلس گئے. اور اب تک جو اطلاعات ہیں اس میں 18 لوگ جو ہیں وہ جل گئے ہیں اور وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. جبکہ جو ہماری اطلاعات ہیں اس میں 70 کے قریب, اس میں 70 سے 80 لوگ جہاز پہ موجود تھے. ابھی جو زخمی ہے, آگ اتنی شدید ہے کیونکہ ڈیزل اس میں پیٹرول اور ڈیزل وغیرہ تھا, تیل تھا اس میں, جس کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوا. پورے جہاز میں آگ لگی ہوئی ہے, شعلے نکل رہے ہیں. ابھی تک میں نے جو بات کی وہاں ناصر منصور سے اس کو بتایا, ابھی تک آگ پہ قابو نہیں پایا گیا اور ہم نے کافی لوگوں کو نکال لیا ہے, بس 50-60 کے قریب جن کو وہاں ہاسپٹل بھیجا گیا, کچھ کو کراچی بھیجا گیا, اس کو ہفتے کے قریب ہاسپٹل وہاں بھیجا گیا.
بڑا
افسوسناک واقعہ ہے. لیکن میں یہ بتا دوں آپ کو کہ اکثر وہاں گڈانی میں تو انتظامات نہیں ہے. 10,000 کے قریب جو ورکرز ہیں تو وہاں کام کرتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی سیفٹی کا سسٹم ہی نہیں ہے, نہ ان کی کوئی رہائش کا بندوبست ہے. وہ بےچارے جب جہاز کوئی لگتا ہے تو اس کو توڑتے ہیں اور توڑنے کے دوران اکثر کرین سے کوئی گر جاتا ہے, کوئی اوپر سے لوہا گر گیا یا کوئی چیز گر گئی, اس سے بھی شہید ہو جاتے ہیں یا چلے جاتے ہیں.
بالکل.
کی انشورنس بھی نہیں ہوتی. وہاں ٹھیکیدار ہیں, وہ بھی کوئی سہولت نہیں دیتے کہ کم سے کم ان کو معاوضہ دیا جائے, ان کی ڈیتھ گرانٹ دی جائے. یہ بلوچستان حکومت کا فرض ہے کہ جناب اس قسم کے اگر حادثات ہوتے ہیں
جی آپ ہمارے ساتھ رہیں, اس لیے کہ بلوچستان کے سینیٹر جہاں زیب جمالدینی نے ہمیں جوائن کیا ہے. جمالدینی صاحب, آپ نے منظور رضی کو سنا, یہ مزدوروں کے رہنما ہیں جمالدینی صاحب. جی تو جی تو بنیادی طور پہ آپ بھی جانتے ہیں کہ گڈانی میں کوئی 10,000 مزدور کام کرتے ہیں اور ان کے لیے کوئی سیفٹی کا انتظام نہیں ہے. یہ جو تازہ واقعہ ہوا ہے اس میں غالباً, اور ایک رپورٹ بھی آئی ہے کہ بہت ممکن ہے کہ سگریٹ کسی نے پیتے ہوئے پھینک دیا سلنڈر پر اور جس کی وجہ سے آگ لگ گئی. تو یہ بتائیں کہ عام طور پہ یہ تو بہت ہی آسان ہے کہ وہاں اگر نوٹس لگایا جائے کہ سگریٹ نوشی سے منع کیا جائے یا کوئی ایسے آلات ہوں جو کہ استعمال کیے جائیں سلنڈر کو توڑنے کے لیے, اس سلسلے میں بلوچستان سرکار نے کوئی پہل کیوں نہیں کی ہے؟
بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے تو حیرانگی یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا اتنی بڑی یونٹ جہاں پہ جو ہے شپ بریکنگ ہے, 10,000 لیبر بھی کام کرتے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے شپ بریکنگ کے دوران جو ہے نا مختلف قسم کے جو ہے نا جہاز آتے ہیں جن میں تیل بھی اور آئل بھی جتنی بھی چیزیں اس میں جو ہے نا اکثر ہوتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس سے اٹ کے کہ کسی نے جو ہے نا سگریٹ جو ہے نا یا کوئی اس طرح کی چیز وہاں پہ پھینک دی جان بوجھ کے یا جو ہے نا ان کی جو ہے نا نادانی اور غفلت کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. لیکن آپ وہاں پہ, میں خود جا چکا ہوں, دیکھ چکا, آپ وہاں پہ سیکورٹی تو بیسیکلی دیکھیں کہ یہاں پہ آگ لگنے کے بعد یا اس طرح کی دیگر ایونٹس ہوں تو لوگوں کے بچاؤ کی سسٹم کیا ہے. وہاں پہ آپ کو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ملے گا. اتنی بڑی شپ بریکنگ, آپ کی ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی سب سے بڑی شپ بریکنگ ہے, وہاں پہ بیسک فیسلٹیز جو ہے نا مزدوروں کو نہیں دی جا رہی. انسان ہیں یہ لوگ,
इनकी जो है जान को बचाना हम सब पे फर्ज है। गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट की इस पे जो है ना तवज्जो होनी चाहिए कि भी यहाँ पे रेवेन्यू आ रहा है, यहाँ पे पैसा आ रहा है, हमारे यहाँ स्टील आ रही है, यहाँ पे हम कमा रहे हैं, तो यहाँ अगर मजदूरों की हालत होगी, बेचारा मजदूर तो वैसे भी हमारे मुल्क में उसको कोई पूछता नहीं है, उसकी तो हालत ही जो है हैवी है जैसे कि हमें कहा जाता है। लेकिन हमें होश कब आएगा कि वहाँ पे फायर ब्रिगेड की बाकायदा एक यूनिट होनी चाहिए, वहाँ पे जो है दीगर हॉस्पिटल इस तरह का हो कि इमरजेंसी में वहाँ पे सब। अब आप अंदाजा लगाए इस रश में गद्दानी से आप अगर शहर लेके जाएंगे मरीजों को अब या आगे लेके जाएंगे कितना टाइम लगेगा। इस दौरान अगर आपने जो है ना फायर एक्सटिंग्विशर यानी फायर ब्रिगेड को बुलाना हो, जो मुकम्मल टीम आपको बुलाने की जरूरत पड़ती है बाजू का, तो कितना टाइम लगता होगा वहाँ से आने में।
जमालदीनी साहब आप ये बताएं मुझे, क्योंकि आपके भी इल्म है कि लसपेला की जो काने हैं वहाँ पर चीनी काम करते हैं, वहाँ से जो मादनियात हैं वो निकाल कर चीन ले जाते हैं। पाकिस्तान की सरकार और आप ख़ुद सेनेटर हैं बलूचिस्तान सरकार में, हुकूमत में, वो अपने मजदूरों के लिए उन्होंने अब तक आवाज़ क्यों नहीं उठाई है?
देखिए जी, सबसे कमजोर पहलू ये है कि बलूचिस्तान लिटरली एक लावारिस सूबा है। बलूचिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट की बिल्कुल उनकी अटेंशन है ही नहीं, यहाँ पे उनकी जो है ना रिक्वायरमेंट इस तरह की उनकी बेसिक जो है वो पूरी नहीं करती। बगैर टेंडर के जो है ना बाज लीजेज इस तरह के हो चुके हैं वो जो बाहर के ममालिक को दे देते हैं। हमारे यहाँ जो इंटरनेशनली ये जो है ना कुछ इस तरह के उनके रूल्स या रेगुलेशन में है कि जब भी जो है ना किसी लीज या कोई इस तरह की जो है ना बड़े सब्जेक्ट में आपने मजदूरों की बेसिक जो फैसिलिटीज होती है, जिनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, उन्हें आपने फुलफिल करना है। इलाके में आपने डेवलपमेंट करनी है, उनके लिए स्कूल बनवाने, उनके लिए हॉस्पिटल बनवाने, उनके बच्चों की तालीम के लिए खातर ख्वाह इंतजाम करने। लेकिन चूंकि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ना ये डेफ डैम्प एंड ब्लाइंड है ना, ये जो है ना अंधे भी हैं बहरे भी हैं और इनके पास जो है ना कोई इसकी सुनाई भी नहीं देता, तो ये सिचुएशन इसी तरह की होती रहेगी। अगर यहाँ पे किसी को भी ये अंदाजा नहीं, तमाम अवा बिगड़ा हुआ है, मैं इस बारे में क्या कहूँ। आप जो है यहाँ पे फकत उसके बाद हम चिल्लाते हैं, उसके बाद हम शोर करते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, अब हम करेंगे, अब हमने सिक्योरिटी बढ़ानी है, अब हमने यहाँ पे जो है बेसिक फायर ब्रिगेड रखने, हमने यहाँ पे मजदूरों को बचाना है। बाद में एक इतनी बड़ी इवेंट होने के बाद लोग जो है हजारों की तादाद में यहाँ पे तबाह होते चले आ रहे हैं। कब से इस इवेंट में कितने लोग मरे, 8 अगस्त को कितने लोग मरे, पीटीसी में कितने लोग मरे
जी हाँ।
तो ये तमाम इस तरह की चीजें हैं कि मैं तो यहाँ पे इंसानियत को ढूंढते ढूंढते मैं थक जाऊं कि इंसान कहीं पे बसते भी है या ख्याली तौर। अरे अपनी महफिल में मजलिस में ये कहा करता है कि सबसे ज्यादा काम हमने किए, सबसे ज्यादा डिलीवर हमने किए, इंसानियत कम में है, कूट कूट के भरी हुई है हमारी जनजिसम में। लेकिन इंसानियत नाम की कोई चीज इनको चूके भी नहीं गुजरी। बदबख्ती है मेरे मुल्क में, मेरे मुल्क में तो इंसान नहीं रहते, यहाँ पे तो ऐवानों की जो है ना एक बहुत ही बड़ा जमजसा है जो जो है कभी भी ठीक काम करने के लिए जो है ना वो कोई कोशिश न करेंगे, मैं इस बारे में जब लोगों को तलकीन करेंगे
जी हाँ।
रोना है ये जी रोना हाँ। इसी तरह हम रोते रहेंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि इस इलाके में ये बदबख्ती, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे मेरे मुंह में खाफ, ये बदबख्ती 50 साल तक रहेगी। 50 साल तक ये इलाका इसी तरह जलता रहेगा और बात नहीं चाहे कोई इस तरह की जो है नेक बंदे आ जाए इस इलाके को बनाने। इस वक्त मुझे जो है खैर की कोई बात नहीं दिखती बिल्कुल।
जी मंजूर रजी, आप कराची में होते हैं, वहाँ भी आपने देखा कि मजदूरों ने काफ़ी जाहो जग किया ताकि मजदूरों की हालत बेहतर हो। गडानी के जो मजदूर हैं 10,000 हैं, उनमें से बहुत सारे कराची से भी आते हैं, क्या यूनियंस ने उनकी आवाज़ उठाई? क्या पंजाब इस्लामाबाद में कुछ चीज़ें तब्दील हुई या कोई उम्मीद है?
देखिए आवाज तो बार बार उठाई जाती है, वहां पे भी जलसे किए जाते हैं, कराची में मुजाहरा किया जाता है, नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन ने भी किया, मैं भी 2-3 दफा वहां पर गया हूँ, गडानी में देख कर आया, उनके इंटरव्यू किए, हम मैगजीन में उनके इंटरव्यू छापे थे, बदलती दुनिया निकालते थे, तो वहाँ की हालत बड़ी खराब है। ये हुकूमत को सब पता है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, आप देखें कि वहां पर जो आते हैं जहाज दुनिया से नाकारा होकर के इधर आते हैं और यहाँ मजदूरों को कोई सहूलत नहीं है ना उनके लिए। हमने देखा तो होटलें तक नहीं है, वो बेचारे वहीं पड़े रहते हैं, अगर जहाज को लग गया तो बड़ी खुशी होती है, کہ چلو بھائی ایک جہاز آ گیا تاکہ اسے ہم توڑیں گے, اس میں سے بڑی قیمتی قیمتی چیزیں نکلتی ہیں.
بالکل.
اس سلسلے میں ہمارا یہ حکومت سے مطالبہ ہے کہ جہاز رانی کے اندر جو کام کرنے والے خاص کر بیٹانی کے جو محنت کش ہیں ان کے لیے قانون سازی جو موجود ہے اس کو بہتر کیا جائے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی اس قسم کی قانون سازی وہاں ہی نہیں. جو ٹھیکیدار وہاں کام کرتے ہیں وہ مزدوروں کو کوئی مراد نہیں دیتے, نہ ان کی رائے کا کوئی بندوبست ہے, وہ وہی سو جاتے ہیں, وہی اپنی جھوپڑی بنائی ہوئی اسی میں رہتے ہیں, نہ ان کے لیے رہائشی اسکیم ہے, نہ کوئی ریسٹ ہاؤس بنے, نہ ان کی طبی امدادیں. اگر کوئی زخمی بھی ہو جائے تو اسے کراچی یا ہب کی طرف لے کے جایا جاتا ہے یا لسبیلا کی طرف. تو آپ وہاں ہاسپٹل کم سے کم بنا دیں, ان کے ریسٹ ہاؤسز بنا دیں, ان کے اوقات کاری مقرر کر دیں, ان کی تنخواہیں کم دے دیں, بے روزگاری الاؤنس دے دیں, کہ جس دور میں وہ جہاز کوئی نہیں آتا تو بیچارے بے روزگار بیٹھے رہتے ہیں. تو یہ قانون سازی وفاقی حکومت, ہم نے تو بڑی آواز بلند کی ہے, کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے.
بالکل.
سارے دوستوں نے مل کر کوشش کی, پھر کریں گے. اس پہ ہمیں شدید افسوس ہوا ہے, دکھ ہے, اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی اس حادثے میں شہید ہوئے ہیں ان کو لواحقین کو معاوضہ دیا جائے. پولیس کا افسر یا فوج والا کوئی 20 لاکھ 50 لاکھ روپے دے رہے ہیں, تو انہیں کم سے کم 10 سے 20 لاکھ روپے ان کے معاوضہ دیا جائے, کمپنسیشن دیا جائے, تاکہ ان کے گھر والے جو ہیں وہ بیچارے, وہ تو ظاہر ہے کہ وہیں کچھ مقامی ہیں, کچھ کراچی سے, کچھ سندھ سے, کچھ پنجاب سے, پختونخوا سے بھی لوگ کام کرتے ہیں, مختلف قومیتوں کے مزدور جو ہیں وہاں پر گڈانی میں بڑی محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں. یہ ہمارا مطالبہ ہے.
جی ہاں, سینیٹر جمال دینی, آپ کے علم میں ہے کہ سی پیک جو ہے وہ بن رہا ہے اور گوادر پورٹ کو جو ہے بالکل ایک جدید بنیادوں پہ بنایا جا رہا ہے. کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس گوادر پورٹ کے بننے کے بعد گڈانی پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ جی جہاں سے جمال دینی,
جی اندازے میں گوادر پورٹ اگر بنے اور سی پیک جو نا اس پہ اگر صحیح معنوں میں عمل پیرا آئے ہونا چاہتے ہیں تو ابتدائی طور پہ گوادر کے لوگوں کا خیال رکھنا سب سے پہلے ضروری ہے. وہاں ان کی جو ہے نا بنیادی ضروریات پوری کرنی ضرورت ہے, اور خصوصاً میرے پارٹی کی ڈیمانڈ ہے کہ وہاں پہ جو ڈیموگرافک تبدیلی آئے گی اس سے بچنے کے لیے قانون سازی کی جائے, تاکہ مقامی جو ہے نا گوادر کے لوگ, ایڈجسٹنٹ قریبی جو ہے نا ضلعوں کے لوگ, اہل بلوچستان اپنے کو مکمل طور پہ مطمئن تسلیم کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے گوادر بنوانا ہے, آپ نے وہاں پہ ٹوٹل انسٹیٹیوشن بنانے ہیں, آپ کو لیبر کی ضرورت ہے, اسکلڈ لیبر کی اور آفیسر کی ضرورت ہے, لیکن اس وقت رائٹ ناؤ جس کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ انسٹیٹیوشن ہونی چاہیے, میرین کی جو ہے نا آپ کے پاس ہونی چاہیے, آپ کے پاس جو ہے نا شپنگ کی پورٹ ہے شپنگ کی ہونی چاہیے, آپ کے پاس دیگر ٹیکنیکل جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں آپ کے پورٹ کی وہ ہونی چاہیے, تاکہ کل ہمارے لوگ بھی وہاں پہ ریکروٹ ہو سکے. لیکن اس وقت وہ شروع نہیں کر پا رہے, وہ شروع ہوں گے پتہ نہیں 2025 کے بعد ہوں گے. اس دوران جو ہے نا باہر کے لوگوں کو آ کے یہاں پہ انڈکٹ کریں گے, تو مقامی لوگ اس وقت خدشات میں مبتلا ہیں کہ ہمیں ایک بار پھر گوادر کی بناوٹ کے بعد ہم اسی طرح جو ہے تباہ حال ہوں گے, ہمیں کچھ نہیں ملے گا. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایئرپورٹ بنانے سے تو وہ تو ایئرپورٹ جو ہے ایلیٹ کلاس کے لیے بنتی ہے. میں تو غریبوں کی بات کروں, ماہی گیروں کی بھی بنیادی ضروریات پوری نہیں کرتا کوئی. ماہی گیر کو آج کل لیٹسٹ ٹیکنالوجی ملنی چاہیے, ان کی جو ہے جو بھی وہاں پہ فیسلٹیز ناکافی ہیں, بلکہ انہیں جو ہے نا پراپرلی جو اپنی جگہوں میں ہیں وہیں پہ انہیں آباد کر کے بیسٹ فیسلٹی دی جائے, تاکہ وہ آپ کے ایکسچیکر آپ کے جو ہے نیشنل ایکسچیکر کو 120 ارب سالانہ دیتے ہیں, لیکن ان کی بیسک خود بیچارہ ایک قمیص اور شلوار ایک جو ہے نا اپنے جوتا بھی جو ہے نا جوتی بھی نیا نہیں بنا سکتے. تو یہ بنیادی چیزیں. رہی بات جو ہے نا گوادر میں جو ہے نا چائنا کی جو ہے نا یہاں پہ ویل پے لوگ ان کی آنا ہوگا, ہمیں جو ہے نا پرائرٹی ہماری روٹ نہیں ہے, پرائرٹی ہماری گوادر کے لوگوں کی ڈیموگرافک چینج سے بچانا اور بیسک ایمینٹیز اور سہولت. اگر یہ بن جائے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کے بننے کے بعد گٹانی جیسی اتنی دور افتادہ جگہ پہ جو ہے نا وہاں پہ کوئی تبدیلی آئے گی, نو بھی اس کو تبدیل کرنے کی خاطر فیڈرل گورنمنٹ کو پروونشل گورنمنٹ کو عقل کے ناخن لینے ہوں گے, وہاں پہ بنیادی تبدیلیاں لانا ہوں گی. اور ورنہ گوادر کے اثرات وہاں پہ ابھی چائنا آ کے آپ کے جو ہے گٹانی میں انہیں جو ہے فائر بریگیڈ بھی پرووائڈ کروا دیں, وہاں پہ آپ کو انسٹیٹیوشن بھی دلا دیں, وہاں پہ ہیلتھ فیسلٹی دلا دیں, آپ کو وہاں پہ روڈ دلا دیں, یہ ممکن ہے نہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ میں تو پہلے یہ کہتا ہوں کہ آپ کے ڈسٹرکٹ گوادر کو ایک بنانے سے قاصر ہے, تو گڈانی بےچارا تو کہاں پہ ہے, وہ تو جو ہے نا بیلا میں ہے, اس لیے کب کو یہ لوگ بنانے کی جو ہے نا اس طرح کی کوشش کریں گے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس کی پیک 1000 سی پیک بن جائے, ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں سی پیک جو ہے ہمارے لیے بھی ہو
ہمارے لوگ بھی آسودہ ہوں، ہمارے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں، ہمارے لوگوں کی اکنامی جو ہے بدل جائے، یہاں کے لوگ جو اس وقت ساحل سمندر کے مالک ہیں، زیر زمین دولت کے مالک ہیں، یہاں کے سوئی کی گیس کے مالک تھے اور ہیں، اور بیچارے نانی شبینہ کے محتاج ہیں، تو یہ ڈسپیریٹی ہوگی، ڈسکریمنیشن ہوگی، تو لوگ مطمئن نہیں ہوں گے. میں میڈم یہ کہوں گا کہ یہ چیزیں جب تک آپ عوام کی جو نا نچلے طبقے تک نہیں پہنچائیں گے، اس وقت تک اس طرح کی کوئی تبدیلی ناممکن ہے. تو میں تو یہ نہیں کہتا ہوں سی پیک سے جو نا گٹانی کی حالت ہزار بدلے گی، میں تو کہوں گا پہلے یہ کوشش کریں کہ گوادر پسنی چینی ایریاز ان کی جو نا حالت ہزار بدل دیں، مائی گیروں کی حالت ہزار بدل دیں، اور ٹرالر جو وہاں پہ اس وقت جو نا بیسیکلی تمام چیزیں جو ہے نا بالکل سویپ کر کے لے جاتی ہے، تمام جو ہے نا مطلب آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی بریڈنگ پوائنٹس کو جو ہے سویپ کر کے لے جاتی ہے، ان پہ تو پابندی لگا دیں. گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف بلوچستان کی یہ کوشش ہو کہ ان کو تو ختم کروا دیں، لیکن ان کو ختم کرنے سے بھی قاصر ہے، وہاں پہ بھی پتہ چلتا ہے.
جی ہاں جمال دینی صاحب، ہم یقیناً آپ کو دوبارہ مدعو کریں گے اور سی پیک کے بارے میں بات بھی کریں گے، لیکن اس موڑ پہ ہم آپ دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سینیٹر جہاں زیب جمال دینی جو کوئٹہ میں ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ تھے سینئر مزدور رہنما منظور رضی جو کراچی میں ہیں. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکا اردو سروس پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکا اردو سروس پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
جی آپ وائس آف امریکا واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع بہت اہم ہے کیونکہ عراقی فوجیں اس وقت موزل میں داخل ہو گئی ہیں اور اس میں امریکہ اور صدر اوباما کے لیے کیا یہ معنی رکھتا ہے، اس پر ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے بین الاقوامی تعلقات کے ماہر اور پروفیسر بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں پروفیسر فیضان حق نے. پروفیسر فیضان آپ کو خوش آمدید.
جی بہت شکریہ.
آپ کو ہم ایک چھوٹی سی رپورٹ سناتے ہیں انگلش میں. یہ انٹرویو ہے بریٹ مگرک کے ساتھ، یہ ہیں اسپیشل پریزیڈینشیل آنوائے جو کہ گلوبل کوالیشن ٹو کاؤنٹر آئیسل کے لیے بنایا گیا ہے. اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں، آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ.
مسٹر مگرک، یو آر ویری بزی اینڈ اٹ سیمز دیئر از اے بگ بگ ڈیل بگ پروگرس ٹو ڈے دیٹ دے آر اپروچنگ موسل، کین یو اپ ڈیٹ اس آن دس؟
Well, thanks for talking to me. We feel very good about the progress. There's been a lot of progress today, particularly on the eastern axis of advance. They're approaching the outskirts now of the city, and it's a matter of time before the Iraqi security forces, really these brave heroes that are fighting every day, sacrificing their lives on behalf of all of us, enter the city and liberate this great city. But it'll take time. I think we have to be very cautious about how difficult this will be, about the nature of the enemy, about how barbaric they are. But there is good progress today, and we're very encouraged by that.
So they are already entered the Mosul?
Well, they're entering some of the outskirt neighborhoods in the eastern city, and there's very good progress today also from the south. So again, this will continue to unfold. It'll unfold in stages, and we're determined to support the Iraqis and the Kurdish Peshmerga and all the forces in this fight until they liberate Mosul.
And the strategy on Raqqa is still going to go ahead, as the Secretary of Defense said?
We're working on Raqqa, so, to be continued, but stay tuned.
Yeah,
thank
you.
Okay.
Thank you so
thank
much.
You.
Thanks, Mike. Thank you. Okay.
جی آپ نے بریٹ مگرک کو سنا جو کہ گلوبل کوالیشن ٹو کاؤنٹر آئیسل کے ایک خاص آنوائے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ موزل میں امریکہ کے لیے اور جو فوجیں ہیں بڑی ترقی ہوئی ہے، اور اس وقت عراقی فوجیں موزل کو آزاد کرنے میں لگی ہوئی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ بہت ممکن ہے کہ رقہ کی طرف بھی فوجیں آگے بڑھیں گی اور اس کو بھی آزاد کرائیں گی. پروفیسر فیضان، آپ بتائیے کہ امریکہ نے اس لڑائی میں آپ کے خیال میں کتنا انویسٹ کیا ہے، کتنی فوجیں ان کی اس میں شامل ہیں، اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کامیابی حاصل ہو رہی ہے، اس کی پیچھے کون ہے؟ جی پروفیسر فیضان،
امریکن فورسز کی جو انگیجمنٹ ہے وہ خاصی آبیس نہیں ہے، اس طرح کہ وہ لوگ فرنٹ پہ نہیں لڑ رہے، لیکن وہ بہت لاجسٹک جو لاجسٹک یا جو انفراسٹرکچر کی جو سپورٹ ہے وہ دے رہے ہیں لڑنے والی فوجوں کو، اور خاص کر جو آئسل کے ساتھ عراقی فوجیں لڑ رہی ہیں، لیکن ان کے اپنے جو چیلنجز ہیں وہ ابھی تک اپنی جگہ موجود ہیں، جس میں یہ کہ جب پہلے بھی ایسے ہو چکا ہے کہ علاقہ جیتا گیا لیکن پھر اس کے انتظامات جو ہیں وہ سنبھالے نہیں گئے، تو جو چیز گین کی تھی اس کو لوز کر دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے امریکن انتظامیہ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آئسل کی جو کے خلاف جو امریکن اسٹریٹجی ہے اس میں ایک جو اس کا وہ حصہ ہے جس میں کہ ہم سیریا میں انگیج ہیں شام میں، اور دوسری طرف وہ حصہ ہے کہ وہ عراق میں، تاکہ وہ ایریا ایکسپینڈ کیا جائے جہاں پہ عراقی حکومت اور اس کی جو فوجیں ہیں وہ ان کی رٹ ڈیولپ ہو سکے یا اس کو اسٹیبلش کیا جا سکے، اور دوسری طرف ان ایریاز کو اسکویز کیا جائے یا کم کیا جائے جہاں پر آئسل یا آئسس جو ہے اس کی رٹ ہے یا اس کا کنٹرول ہے۔ تو یہ اس اسٹریٹجی میں امریکہ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ٹریننگ پہ ہے، امریکہ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہمارے ایڈوائزر جو ہیں آرمڈ فورسز کے جو وہاں پر ہیں، اسپیشل فورسز کے وہ ہیں، اور ٹارگیٹڈ جو ہیلپ ہے جو ڈرونز وغیرہ کی طرف سے مدد کی جا رہی ہے ان افواج کی جو کہ آئسل اور آئسس کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہماری جو امریکہ بہت ہوپ فل ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس جنگ میں جیتے گا اور کامیاب ہوگا، اور لیکن کامیابی اصل میں ہماری امریکہ کی نہیں ہے جتنی اس میں کامیابی عراق کی اور وہاں کے لوگوں کی ہے جو کہ اس ٹولے سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
جی ہاں، اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ موزل کے اندر سے بھی لوگ جو ہیں اس وقت دعوت دے رہے ہیں کہ ان کو آ کر آزاد کرایا جائے داعش سے۔ یہ بتائیں کہ جو نئی انتظامیہ آئے گی امریکہ میں، ہمیں علم ہے کہ ایک ہفتے کے اندر یعنی اگلے منگل کو انتخابات ہوں گے، اور یا تو ڈونلڈ ٹرمپ جیتیں گے یا تو ہلری کلنٹن جیتیں گی، ان دونوں جو امیدوار ہیں ان کا داعش کی طرف کیا رویہ ہوگا؟
جی، جہاں تک ہلری کلنٹن کا تعلق ہے وہ تو وہ اسی پالیسی کو جو کہ پریزیڈنٹ اوباما کی ہے اس کو جاری رکھیں گی، لیکن کیونکہ وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ یعنی وزیر خارجہ رہی ہیں، ان کا ہو سکتا ہے کہ زیادہ روبسٹ ریسپانس ہو، کیونکہ جیسے ہم لوگ جانتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ اوباما تھے ان کی ہمیشہ فوکس اندرونی یا انٹرنل افیئرس پہ زیادہ رہا ہے، وہ اپنے جو ان کا جو ٹینیور تھا آٹھ سالوں کا، اس میں اس ٹینیور کے آخری حصے میں ہی وہ زیادہ انٹرنیشنلی انگیج ہوئے ہیں، ورنہ ان کی جو زیادہ تر فوکس رہا ہے کہ وہ انٹرنل پہ، ہیلتھ کیئر پہ ہے، انفراسٹرکچر پہ ہے۔ البتہ جو باہر جتنی بھی اچیومنٹ امریکہ نے کی ہیں وہ اس نوعیت کی ہیں کہ جو چیدہ رہنما تھے القاعدہ کے اور آئسس کے اور طالبان کے، ان کو ایک ایک کر کے ٹارگیٹڈ طریقے سے ڈرونز کی ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کو نکالا گیا، لیکن بہت بڑی پریزنس جو امریکہ کی ہوتی ہے، بہت سے ٹروپس جو بھیجے جاتے ہیں، ان کے ساتھ جو انفراسٹرکچر جاتا ہے، اس سے یا تو پرہیز کیا گیا یا اس کو کم کیا گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہلری کلنٹن اس سے ذرا زیادہ روبس، زیادہ اگریسو پوسچر لیں گی۔ البتہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، ان کو ہر کوئی جو ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک کوشچن مارک ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا سوالیہ نشان ہے کہ وہ کیا کریں گے، کس نہج پہ چلائیں گے۔ البتہ انہوں نے جتنی بھی سٹیٹمنٹس دی ہیں اور ان کی جو پالیسی ہے وہ زیادہ کلیئر نہیں ہے، لیکن ان کی زیادہ پالیسی جو ہے وہ ایک خاص قسم کی اگریشن پہ ہے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کا بڑا حصہ جو ہے وہ آؤٹ سورس کر دیں رشیا کو کہ بھئی تم اس سے ڈیل کرو اور تم ہم تمہیں سپورٹ کریں گے۔ اس میں یہ ایک اب یہ جو ہے یہ بات بہت سے لوگوں کو وری کرتی ہے, اور اس میں جتنے بھی ایکسپرٹ چاہے وہ ریپبلکن ہوں یا ڈیموکریٹس ہوں, انہوں نے بہت کنسرن شو کیا ہے جو ایمبیگوٹی ہے, یعنی کہ جو کمپلیکیشنز ہیں اس میں. ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے وہ زیادہ کلیئر نہیں ہے, لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ادارے بہت مضبوط ہیں, تو جو ادارے جو ان کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ جاری رہتی ہے, حکومتیں بدلتی رہتی ہیں, ان میں کچھ فرق ضرور آتا ہے, فوکس ضرور چینج ہوتا ہے, لیکن جو مین پالیسی ہے وہ قائم رہتی ہے. اور ہمیں امید ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ریش ڈیسیجنز نہیں لیں گے, لیکن اگر کوئی ایسے فیصلے کرتے ہیں, کیونکہ اس کے بہت سے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں, وہ علاقہ جو ہے بہت والاٹائل ہے, بہت زیادہ وہاں پر انسٹیبلٹی ہے.
یہ بتائیں, ہمارے پاس صرف ایک ڈیڑھ منٹ ہے, لیکن آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنا خطرہ ہے کہ وہ داعش جو کہ موزل سے نکالی جائے وہ پاکستان افغانستان میں جا کر اپنے پیر جمائے گی, کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ کوئٹہ میں بھی جو حملہ ہوا تھا پولیس اکیڈمی پر, داعش نے اپنی خبر رساں ایجنسی اماک پر اس میں اپنی تصاویر شائع کی تھیں جس میں کہا تھا کہ ان کے لوگوں نے یہ حملہ کیا تھا. تو خطے کے لیے کتنے خطرات ہیں اس موزل کے حملے کے بعد؟
جی, جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جو داعش ہے وہ ایک پھیلی ہوئی آرگنائزیشن ہے, وہ ایک دوسرے سے وہ کنیکٹڈ ہیں مگر اتنا اسٹرانگ نیٹ ورک نہیں ہے, اور داعش نے ایسی ایسی چیزوں کی کریڈٹ لی ہے جن کا اسے کوئی تعلق نہیں تھا, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انفارمیشن نہ ہو بلکہ ڈس انفارمیشن ہو جو پھیلائی جا رہی ہو, کہ اپنے آپ کو اس سے زیادہ طاقتور ثابت کرنا کہ جتنے کہ وہ نہیں ہیں. اور اگر اور پاکستان کے ساتھ جو جو ہمارے پاکستان میں اور بہت سے ایلیمنٹس ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں اور اس کے خلاف, اور یہ سب ایلیمنٹس ایک ہی گروپ میں آتے ہیں, جب وہ آئسس ہو یا القاعدہ ہو یا طالبان ہو, وہ سب ایک ہی گروپ میں آتے ہیں, اور ان اور اس کے ساتھ ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ کمپریہنسو ہونی چاہیے. مجھے اس بات کا ضرور خطرہ ہے کہ جب بھی یہ آئسس نے لوز کیا ہے گراؤنڈ یا لینڈ جو ایکسس ہے وہ لوز کی, وہ انہوں نے چھوڑی ہے یا ان کو وہ چھوڑنی پڑ گئی ہے, تو وہ پھر اس کا جواب جو ہے وہ انتہائی سافٹ ٹارگیٹس کو کر کے کرتے ہیں, اور ان اور وہ سب سے زیادہ مڈل ایسٹ کے لوگوں کو اور ملکوں کو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے یہاں کے جو مغربی ممالک ہیں ان میں اس بات کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. وہ نقصان اتنا, اور وہ جو نقصان کرتے ہیں جو مسلمانوں کے اثر و رسوخ کا یا مسلمانوں کی حیثیت کا مغرب میں, وہ معاشی اور وہ معاشی اور سوشل یعنی کہ جو پبلک ریلیشن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, جس کا بہت زیادہ اسے ریکور کرنا اتنا آسان نہیں.
بہت شکریہ, آپ نے گھنٹی سن لی. ہمارے ساتھ تھے پروفیسر فیضان حق جو بین الاقوامی تعلقات پڑھاتے ہیں بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں. اس پروگرام کے انجینئر تھے نیلسن لوپس, پروڈیوسر اسور امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.